خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا محمد وآل محمد کا انتہائی احسان انتہائی لطف و کرم اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی ماہ مبارک رمضان شب قدر اور سب سے بڑھ کر مولا امیر المومنین کی محبت سے نوازا ان کے چاہنے والوں میں قرار دیا کچھ نعمتیں خدا نے تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی جاری و ساری ہوتی ہیں کہ ہمیں اس کی قدر احساس نہیں ہوتی گویا امیر المومنین کی محبت اسی سے اس طرح سے ہماری نسب میں جاری ساری ہے کہ شاید ہم اس کی قیمت احساس نہیں کر پاتے لیکن اگر انسان ایک لمحے کے لیے سوچے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ محبت نہ ملتی تو کیا ہوتا ہم گمراہ ہو جاتے ہم نہیں معلوم کس اموی اور صفوی خاندان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے خدا نے مطالعہ ہمیں امیر المومنین کی محبت سے نواز دیا خدا سے دعا کرتے ہیں خدا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما مولا امیر المومنین کی شفاعت ان کی ہمراہی نصیب فرما ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیغام کو قرآن و نبی و اہل بیت کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما خدا شب قدر کی آغاز میں شب قدر کی ابتدا ہے تو یہ مولا امیر المومنین کے اس اعمال صالح کا واسطہ جو انہوں نے زندگی میں انجام دیا ان برکتوں کا واسطہ جو ان کے وجود مقدس سے جاری و ساری ہوئی ان مصائب کا واسطہ جو مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں جھیلے آیا خدایا ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما درود محمد و آل محمد صلی علی محمد یہ جو تین شبیں ہمارے پاس ہیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مناسبتیں ہیں اور شب قدر بھی ہے ماہ مبارک رمضان مجموعی طور پر اور سب سے بڑھ کر مولا امیر المومنین کی شہادت اور خود مولا امیر المومنین کی شخصیت ظاہر ہے کہ اتنی وسیع اور اتنی صفات کے حامل کہ انسان کس پہلو کو دیکھے اس سے پہلے کہ ہم مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت سے اور ان کے پیغام سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں دو نکات کو اور عرض کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کی طرف جو ان تین دنوں میں انشاءاللہ گفتگو میں قرار پائیں گے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب سے اہم رقم یہ ہے کہ ہم امیر المومنین کی شخصیت کو کس انداز سے دیکھیں. امیر المومنین کی شخصیت میں اتنی جامعیت ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کمال ہو اور ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی کمال ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے کسی انسان کو کسی بھی خوبی کے ساتھ خلق نہ کیا ہو. ہر انسان کے اندر چاہے ظاہر نہ بھی ہو تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمال ضرور ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی عظیم الشان کمالات میں سے کسی نہ کسی سے نوازا ہوتا ہے. استعمال نہ کرے ایک علیحدہ مشکل ہے. بروئے کار نہ لائے, طاقت توانائی دی خدا تعالیٰ نے پھر بھی نہ کرے. جب بھی ہم کسی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ان در حقیقت ان کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں جو خدا کی طرف سے اس ہستی کے اندر آئے. تو مثال کے طور پر اگر آپ حتیٰ دنیا کی مثال میں دیکھیں اور آپ کسی شاعر کے بارے میں گفتگو کریں تو اس کی شاعری بھی در حقیقت خدا کا دیا ہوا ایک کمال ہے. جو دنیا والے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کو دیکھتے ہیں, کسی بھی منظر کو دیکھتے ہیں تو اسے دنیا تک رہتے ہیں. لیکن جو خدا کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو بے اصطلاح خدا پرست ہوتے ہیں, خدا کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں, وہ کسی بھی دنیاوی چیز سے دنیا کو نہیں دیکھتے, وہ ہر دنیاوی چیز سے خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے دنیا کی ہر چیز آیت بن جاتی ہے, نشانی بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. قرآن کی آیات کو بھی آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیات اللہ کے پیغام کی نشانی ہیں. جب آپ کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت خدا کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ ہم اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا عقیدتی نظام ہے اس عقیدتی نظام میں امیر المومنین کا مقام خدا کے کمالات کے اظہار کے اعتبار سے کون سا مقام. تو اگر اس کو ہم تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو پھر ایک اور خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آتا ہے. اور وہ پہلو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے نظام میں خدا کی جو پہلی مخلوق خلق ہوئی ہے جس کے اندر خدا کے سارے کمالات موجود ہیں, صرف ایک فرق کے ساتھ کہ خدا خالق ہے اور وہ مخلوق ہے. وہ رسول گرامی کی شخصیت ہے. رسول گرامی کی شخصیت میں خدا تعالیٰ کے سارے کمالات تجلی پا رہے تھے. اور اللہ کے رسول نے امیر المومنین کو اپنا نفس تعبیر کیا ہوا. مستند تنین روایات کے اندر جس کے اندر کوئی شائبہ کسی مسلمان کو نہیں ہوگا, اللہ کے رسول نے نفس تعبیر کیا ہے. آئے مباہلہ نے امیر المومنین کے وجود مقدس کو نفس رسول تعبیر کیا. اب اگر خود رسول گرامی کی شخصیت اللہ کے تمام کمالات کے اظہار کے لیے, خدا کے تمام تر کمالات نبی اکرم کی شخصیت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں, امیر المومنین کی شخصیت کیسے؟ وہی تمام کمالات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نبی خدا کی عظیم الشان شخصیت کے اندر ظاہر ہوتے ہیں, نفس رسول ہونے کے ناطے وہ سارے کمالات امیر المومنین کی شخصیت کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں. تو آپ خدا کا کوئی بھی کمال ذکر کیجیے, وہ تمام تر کمالات نبی اکرم کے ذریعے اور امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے ہوں گے. اب آپ تصور فرمائیے کہ اگر کوئی شخص واقعاً امیر المومنین کی شخصیت کا مطالعہ کرے تو وہ در حقیقت خدا کے تمام تر کمالات کا مطالعہ کر رہا ہو. اگر کوئی واقعاً امیر المومنین کی شخصیت سے سیکھنے کی کوشش کرے تو وہ تمام تر کمالات الہیہ کو سیکھنے کی کوشش کرے. اور جن لوگوں نے امیر المومنین کی سیرت کے اوپر محنت کی ہے ظاہر ہے کہ ان کے بہت سارے درجات بنیں گے. کچھ لوگوں نے صرف تاریخ کے اوپر کام کیا ہوگا اور امیر المومنین کی صرف تاریخ کو بیان کیا ہوگا کہ کس سال دنیا میں تشریف لائے, کون سا سن تھا جب اسلام کے پیغام کا اعلان ہوا, کس سال میں کون سی جنگ لڑی, کب خلافت ظاہریہ پر فائز ہوئے, کب شہید ہوئے, یہ تاریخ کا مطالعہ. کچھ لوگوں نے صرف تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, کچھ لوگوں نے تاریخ سے بڑھ کر امیر المومنین کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے, اور کچھ لوگوں نے ان کمالات الہیہ کا مطالعہ کیا جو امیر المومنین کی شخصیت کے اندر ظاہر ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے آپ کو امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھنا ہوگا. اور جب اس عنوان سے دیکھتے ہیں تو پھر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں خدا کا کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو ان کی شخصیت میں ظاہر نہ ہوتا، اور کوئی چیز اتفاق نہیں ہونی چاہیے، خدا کے نظام میں کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہونی چاہیے۔ تو مثال کے طور پر اگر امیر المومنین جنگ بدر کے اندر ایک کمال دکھایا، جنگ احد کے اندر ایک کمال دکھایا، جنگ خیبر میں کوئی اور کمال دکھایا، اس کا مطلب ہے خدا نے اپنی ذات کو کسی اور طریقے سے مختلف مرحلوں میں امیر المومنین کے ذریعے سے منعقد کروانا چاہتا ہے۔ سب کمالات الہیہ ہیں، امیر المومنین کے ذریعے ظاہر ہو۔ اب ہم لوگوں کی ایک محدودیت ہے، ہم لوگوں کے اندر ایک لمٹ ہے، اور ہماری لمٹ یہ ہے کہ ایک تشبیہ کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سورج کے سامنے ایک آئینہ رکھا ہے اور کئی آئینے رکھے ہیں تو سورج ایک ہی ہوگا، لیکن ہر آئینہ اپنی طاقت اور اپنے اندازے کے حساب سے سورج کو دکھا سکے گا، اس سے زیادہ نہیں دکھا سکے گا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جو امیر المومنین کی شخصیت کو دکھا سکے، کوئی نہیں دکھا سکے۔ یہ وہ صورت نہیں ہے جو کسی آئینے کے اندر محدود ہو جائے، تجلی لے سکتے ہیں میں اور آپ، اور ہم اور آپ تو کیا جو بڑے بڑے مقامات پر فائز لوگ ہیں وہ بھی امیر المومنین کی ذات گرامی سے سوائے تجلی کے کچھ نہیں لے سکیں گے۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس نبی خدا کی روایت موجود ہے کہ علی کو نہیں پہچانا سوائے میں نے اور خدا، یہ مبالغہ نہیں ہونی چاہیے۔ اہل بیت مبالغہ نہیں فرماتے تھے، حقیقت کا بیان ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کتنی ہی جد و جہد کر رہے ہیں، میں نے عرض کیا ہم لوگ تو خیر کچھ بھی نہیں، جو علماء حق محققین اور محدثین عرفاء حتیٰ وہ لوگ بھی جتنی کوشش کر رہے ہیں، وہ سوائے اس کے کہ اپنے اپنے آئینے کے اندر تھوڑی سی چمک امیر المومنین کی لا سکیں گے، تو ہر مقرر، ہر مصنف، ہر مؤلف، حتیٰ شاعر، حتیٰ محدث، کوئی نہیں کر سکے گا کہ امیر المومنین کی شخصیت کو کما حقہ بیان کرے۔ ہم سب لوگ محدود طریقے سے دیکھیں گے۔ اب جب میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ محققین و محدثین اور عرفاء محدود ہیں، ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم اور آپ تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا ہم لوگوں کی محدودیت یہ ہے کہ جب ہم امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کو دیکھتے ہیں تو سوائے چند جملوں کے ہمارے سامنے کچھ سامنے نہیں آتا، ہمارے سامنے امیر المومنین کی عظیم الشان ہستی سے کچھ جملے ہیں صرف، اس سے زیادہ ہم نے نہیں پہچانا۔ اور یوں لگتا ہے کہ یہ دنیا منتظر رہے گی جب تک کہ ان کے فرزند تشریف لائیں، اور وہ کما حقہ امیر المومنین کی معرفت کو انشاءاللہ لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکیں گے، اور اس موقع پر لوگوں کی عقول میں، عقلوں میں اتنی طاقت بھی ہوگی، اور حقیقت میں اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو عقلوں میں وہ طاقت نہیں ہوگی، قلوب میں وہ طاقت ہوگی۔ عقول تابع رہیں گی، عقول ہمیشہ محدود رہیں گی، قلوب وسیع ہو جائیں گے، اور قلوب میں وہ طاقت آئے گی کہ امیر المومنین کی اس عرفانی حیثیت کو وہ درک کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس محدودیت کے ساتھ مثلا ہم لوگ برصغیر میں جب امیر المومنین کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر ہمارے نزدیک امیر المومنین کی شخصیت نعوذ باللہ تعالی ایک جنگجو کسی شخصیت ہے، البتہ جنگجو بھی باکمال جنگجو، کمانڈر بھی باکمال کمانڈر، اتنا ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ تعالی کہ ہماری قوم نے امیر المومنین کی شخصیت کے اس پہلو میں ناانصافی کر دی، نہیں، اس پہلو کو سمجھا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امیر المومنین صرف شمشیر زن نہیں ہے، صرف شمشیر چلانے والا نہیں ہے، وہ شمشیر میں بھی جنت اور جہنم دیکھ کر چلانے والے، ہمیں احساس ہے اس بات کا الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ مثلا ہمارے لوگ اس بات کو نہیں پہچان پا رہے، نہیں پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ مثلا بچپن سے سنا ہے کہ امیر المومنین نے کبھی کسی دشمن سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ خدا کی خاطر شمشیر چلا، اور کبھی انہوں نے اپنے نفس کی کسی خواہش کو اس شمشیر چلانے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ تو ہم سب نے پہچانا ہے اس بات کو، شمشیر اتنی چلائی کہ سینکڑوں کو فنار کیا اور نفس پہ اتنا گرفت کہ شہد پیتے وقت بتا دیا کہ شہد کہاں پر۔ ایک دفعہ انسان شمشیر چلا رہا ہوتا ہے، جنگ کر رہا ہوتا ہے، جب وہ جنگ کر رہا ہوتا ہے تو اندر بھی ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے، اندر اس کا مثال کے طور پر टेम्परमेंट बढ़ जाता है, उसके अंदर गुस्सा आ रहा होता है, उसके अंदर एक कभी गुस्सा आता है कभी इस्तराब आता है। अगर आप जंग की सूरत हाल को सोचें, कभी जंग के अंदर इंसान गैज़ व गज़ब में आ जाता है, कभी जंग के अंदर इंसान खौफ और दहशत में आ जाता है। अमीर मोमिनीन के सुकून का ये आलम है कि सैकड़ों को तहतीक करने के बावजूद उनके नफ्स के अंदर इस्तराब की कोई झलक नहीं आ रही, न गैज़ व गज़ब में है न खौफ और दहशत में, उसी सुकून के साथ नफ्स है जैसे कि वो अपने घर में नमाज पढ़ो। ये कमालात हम पहचान सकें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग जानते हैं कि अमीर मोमिनीन आम फौजी कमांडर नहीं है। अगर आम फौजी कमांडर हो तो जब दुश्मन उन पर पानी बंद करे और वो अपने लश्कर को जमा करें और पानी पे हमला करें और पानी पे कंट्रोल करें तो आम फौजी कमांडर दुश्मन को पानी की इजाज़त नहीं देगा, और अमीर मोमिनीन देते थे, अमीर मोमिनीन बार बार देते थे। तो ठीक है कि ये एक हमारी महदूदियत है बरसग़ीर के अंदर कि हमने अमीर मोमिनीन की शायद शख्सियत की उस जामियत के ऊपर बाकी सिफात पे शायद इतनी तवज्जो नहीं दी, और जो ज़्यादा मशहूर रह गया हमारे अंदर वो अमीर मोमिनीन का जंग में आला पाए की महारत रखना, लेकिन कम अज़ कम उसमें भी थोड़ी गहराई है हमारे पास। लेकिन हम सबको मालूम है कि अमीर मोमिनीन की शख्सियत इससे ज़्यादा बुलंद, इससे कहीं ज़्यादा बुलंद। हम लोग और आप लोग ये समझ रहे हैं कि अमीर मोमिनीन की शख्सियत सिर्फ जंगजू नहीं है, और हम और आप ये समझ रहे हैं कि अमीर मोमिनीन की शख्सियत इससे बढ़कर, इस जंगजू होने से बढ़कर उनके इल्म के अंदर देखनी चाहिए। अमीर मोमिनीन के एक जुमले में खुदा के साथ रबते में देखनी चाहिए हमें उस शख्सियत कि जो खुदा ने मुताल के साथ अमीर मोमिनीन का रबता है वो किस किस्म का रबता है। तो यूँ एहसास होता है कि इस पर भी कुछ ना कुछ तवज्जो है हमारी, हमारे माशरे के अंदर भी तवज्जो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गुज़िश्ता 30-35 साल के अंदर जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उसमें अमीर मोमिनीन की ज़ात का ये पहलू भी बरसग़ीर में कुछ ना कुछ मुनक्किस होना शुरू हुआ। और मैं ख़ासकर इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि शायद 35-40 साल पहले हम दुआए कुमैल से इतना वाकिफ़ नहीं थे। अगर आप जहन में टाइम हो तो मिसाल के तौर पर 1980 का अगर कोई इब्तदा सोचे, 1980 की इब्तदा, तो कराची भर में कितनी जगह पर दुआए कुमैल होती थी। तो जो मुझे याद आता है पहली दुआए कुमैल शुरू हुई थी शायद आज़ा खान ज़हरा में, आयुषों के दोस्तों ने शुरू की थी। तो हम लोग अमीर मोमिनीन की शख्सियत को जानते तो थे इस लिहाज से कि मसलन इबादत और जोहद में अमीर मोमिनीन का एक मकाम है जो किसी के पास नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे पास आशनाई के लिए बयान नहीं था, या कहिए पब्लिक के अंदर राइज नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 साल में ऐसा हुआ कि ये दुआएं हमारे सामने ज़ाहिर होना शुरू हुई। पहले भी थी किताबों के अंदर, लोगों के हाथ में नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के हाथ में आना शुरू हुआ। तो मिसाल के तौर पर दुआए कुमैल सामने आई, और ज़ाहिर है कि जब कोई इंसान दुआए कुमैल को पढ़ता है सुनता है तो उस दुआ के पीछे अमीर मोमिनीन की निदा सुनाई दे रही होती। यकीनी बात है कि अमीर मोमिनीन ने दुआए कुमैल के अंदर उस इरफानी हिस्से को बयान नहीं किया होगा जो वो सहराओं में जाकर बयान करते थे। एक अमीर मोमिनीन का वो इरफानी हिस्सा है जो वो लोगों के सामने भी बयान कर देते थे। मसलन अगर आप नहजुल बलागा में देखें तो खुतबा बयान करते करते कभी दुआ करने लगते थे। ये दुआ तकल्लुफात नहीं होती थी, ये दुआ ऐसा नहीं होता था कि नाऊज़ु बिल्लाह, जैसे बाद वक़्त हम लोग जैसे बोलने वाले कभी एकदम हाथ उठाकर दुआ करने लगते हैं ये सोचते हुए कि हम पब्लिक के सामने, ऐसे नहीं होती थी। ये दुआ भी वो तलब होती थी जो अमीर मोमिनीन अपने समीम क़ल्ब से कर रहे होते थे, लेकिन वो दुआ फिर ऐसी होती थी कि जो आम आदमी समझ सके संभाल सके, और वो औलिया इलाही और अल्लाह के हुज्जतों का सीरा और तरीक़ा जो नबी खुदा ने बयान फरमाया कि नहनु माशर अल-अंबिया नुकल्लिमु अन-नास अला क़द्रि उक़ूलिह, हम अंबिया का ग्रोह लोगों से उनकी अक़ल के मुताबिक बात करते हैं। तो अमीर मोमिनीन जुम्मे के खुतबे में मसलन किसी और खुतबे में अचानक दुआ फरमाने लगते थे, ये दुआ भी रबता थी, सही रबता खुदा ने मुताल के साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि ये वो उस हद में था कि जो लोगों को समझ में आए। फिर कभी अमीर मोमिनीन ने वो दुआ की जिसको सुनने वाले कुमैल थे, امیر مومنین کا ایک خاص اصحاب کا حصہ تھا، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جن کو اصحاب اسرار تعبیر کرتے تھے، امیر مومنین کے وہ اصحاب تھے جو امیر مومنین کے راز میں شریک تھے۔ خود مولانا فرمان میں ارشاد فرمایا، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو تم میں سے ہر ایک کی ابتدا اور انتہا قیامت تک تمہارے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن نہیں بیان کروں گا چونکہ خطرہ ہے کہ تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگوں کو میں اس راز میں شریک کروں گا۔ تو یہ معلوم تھا کہ کچھ اصحاب تھے جو امیر مومنین کے اسرار میں شریک تھے۔ اب ان مثلا اصحاب میں کون لوگ تھے؟ مثلا قدر متیقن جو قطعی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مثلا حضرت سلمان فارسی تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، حضرت مقداد تھے، حضرت قمیل جیسے لوگ تھے۔ اب اگر مثلا ایک وہ دعا ہے جو امیر مومنین نے جمعے کے خطبے میں لوگوں کے سامنے کہی، اس کا ایک مقام ہے۔ پھر ایک وہ دعا ہے جو قمیل ابن زیاد کو سکھائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا اس معنوی اعتبار سے بڑھ کر دعا ہے، عام درجے کی دعا نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں گے بار بار، اس کے اندر دنیا کی حاجتوں کی طلب نہیں ہے۔ آپ پوری دعا قمیل کے اندر گھر اور کاروبار اور زندگی کو نہیں دیکھیں گے، صرف جنت اور جہنم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر امیر مومنین ایک جملے کے اوپر ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدایا اگر تو نے جہنم میں بھی بھیجا میری غلطیوں کی بنیاد پر، تو میں اہل جہنم کو بھی بتاؤں گا کہ میں تجھے چاہتا ہوں، نہ کہ اس کا تو دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس دعا کا، اس دنیا کا آخرت کی بھی کوئی چھوٹی سطح سے تعلق نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اللہ کے ساتھ عشق کے اوپر مبنی دعا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ دعا بھی وہ نہیں ہے جو امیر المومنین تنہائی میں ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے پاس روایت موجود ہے، آپ نے انہیں دسیوں دفعہ سنی کہ کوئی امیر مومنین کے پیچھے پیچھے آتا ہے، ایک جگہ تک آتا ہے، امیر مومنین فرماتے ہیں کہ اس خط سے آگے میں مت آنا۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ امیر مومنین تنہائی میں چلے گئے صحرا میں، کافی دیر تک اللہ کے حضور گریہ کیا، فریاد کیا۔ جو رابی کہتا ہے میں نہیں سمجھ سکا کیا بیان کیا، شاید یہ وہ جگہ ہوتی ہوگی جہاں امیر مومنین خدا متعال سے اس عرفانی مقام میں خطاب فرماتے ہیں۔ ظاہر کہ ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے، جب وہ امیر مومنین کے اتنے نزدیک رہنے والے فرما رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ امیر مومنین نے کیا کہا۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس شاید کوئی دعا نہیں ہوگی، تقریباً مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوگی، جو یہ بتائے کہ امیر مومنین کا خدا سے وہ کلام کیا تھا۔ تو جو کچھ ہے وہ محدود ہے، شاید ہماری عقلوں میں شاید اس سے زیادہ گنجائش بھی نہ ہو، اور میں نے عرض کیا کہ عقل سے بڑھ کر ہمیں قلوب پہ محنت کرنی تھی، تو شاید پھر کچھ لوگوں کے اندر گنجائش بنتی ہو۔ یہ بہت بڑا پہلو ہے کہ امیر مومنین کی دعائیں کیا کہہ رہی ہیں، امیر مومنین کی وہ دعائیں جو لوگوں کے سامنے کہی گئی ہیں، ان دعاؤں سے سروکار نہیں ہو سکتا ہے کہ جو صحراؤں میں کہی گئی ہیں، وہ دعائیں جو لوگوں کے سامنے کہی گئی ہیں وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ ان دو دنوں کے اندر اہل بیت کی دعاؤں کے اوپر محنت کی جائے، اہل بیت کن دعاؤں کے اوپر اصرار کرنا، اور اس موضوع کو بیان کرنے کی خاطر صرف چونکہ آج شب قدر بھی ہے، آج آپ اور ہم سب مشغول ہوں گے دعاؤں کے اندر، چند منٹس دعاؤں کے اوپر خود بات کر لیتے ہیں کہ دعا کو کرنے کے لیے سلیقہ کیا ہونا چاہیے، ہمارے پاس ادب کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم دعا کریں تاکہ انشاءاللہ یہ شب قدر ہمارے لیے مفید بن جائے، انشاءاللہ تعالیٰ جو اس کا فائدہ اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے کہ انشاءاللہ حجت خدا کی نظر لطف ہر مشکل کا حل، ہر مشکل کا حل، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ شاید آج کے زمانے میں فی زمانہ، یوں سمجھ میں آتا ہے، شاید فی زمانہ شب قدر کی سب سے اہم دعا ظہور میں تعظیم کی دعا، سب سے اہم دعا ہے۔ ہم لوگ اگر اس حقیقت کو سمجھ سکیں کہ کائنات کی کوئی مشکل ہم حجت خدا کے بغیر حل نہیں کر سکیں، ہم نہیں حل کر سکیں گے. تمام در کوشش سب کر رہے ہیں اور دائرے کے جتنی کوشش جتنی عظیم الشان کوشش مثلاً امام خمینی جیسی شخصیت نے کی، مراد اعظم نے کی، رہبر معظم نے انجام دی اللہ کی بندگی کو دنیا بھر میں نافذ کرنے کے لیے، پرچم عدل پرچم انصاف کو بلند کرنے کے لیے، وہ ہمارے سامنے ہے. یہ عظیم الشان کوشش ہے. 1400 سال میں اتنی بڑی کامیابی، اتنی بڑی کوشش، کوشش نہ بھی کہوں تو کم سے کم کامیابی کہنا پڑے گا، اتنی بڑی کامیابی کسی کو نصیب نہیں ہوتی. جو الحمدللہ رب العالمین اس دور کے اندر ان عظیم الشان ہستیوں کو جن کے اندر عرفان اور جہاد دونوں جمع ہوئے تھے، یہ امیر المومنین کا ایک بہت بڑا اثر ہے. امیر المومنین کی شخصیت کی جو جامعیت ہے، اس جامعیت کا بہت بڑا مظہر دو خاصیتوں کا جمع ہونا، عرفان بھی ہو اور جہاد بھی ہو. ہماری دنیا ایسی نہیں ہے، یا بولیے دنیا میں رہنے والے ایسے نہیں ہیں. یہاں دنیا میں رہنے والے یا خدا کی معرفت میں آگے ہوتے ہیں یا عدل کے نافذ کرنے میں شدید ہوتے ہیں. میں جہاد کے لفظ کو ترجمہ کروں، جہاد کس لیے؟ جہاد بغض نکالنے کے لیے تو نہیں ہے، غصہ اور نفرت دکھانے کے لیے نہیں ہے. جہاد کا صرف ایک ہدف ہے، زمین پہ عدل نافذ ہو، جو عدل کا دشمن ہو اس سے لڑا جائے تاکہ زمین پہ عدل رہے. امیر المومنین کا جہاد اس کے علاوہ کسی اور کام سے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ مولا سید الشہداء نے کربلا کی تحریک سے پہلے ارشاد فرمایا، خدا تو جانتا ہے ہم کیوں جنگ لڑ، لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ. یہ جملات مقدس امیر المومنین سے بھی منسوب ہیں اور مولا سید الشہداء سے بھی منسوب ہیں، اور ممکن ہے کہ دونوں عظیم الشان ہستیوں نے اپنے اپنے موقع پہ ارشاد فرمایا. ایسا کثیر ہوا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے خاص موقعوں پر کچھ جملے مقرر ارشاد فرمائے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے دونوں نے ارشاد فرمایا، فرمایا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ، ہم چاہتے ہیں تیرے یہ جہاد کیوں ہے؟ تاکہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کریں. وہ یا من المظلومون من عبادک، تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے، جن بندوں پہ ظلم ہوا ہے انہیں پناہ ملے، ظلم کے مقابلے میں عدل ہے. یعنی ہم عدل نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور عدل نافذ کرنے میں جو بھی مقابلے پر آئے گا، دشمنی پہ آئے گا، اس سے ہم لڑیں گے. یہ جہاد ہے. اب ہم لوگوں کے اندر جو معمولاً افراد ہوتے ہیں، جو دنیا کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، اس میں یا اہل معرفت ہوتے ہیں یا اہل جہاد ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ اہل جہاد ہوتے ہیں، وہ دشمن کے ساتھ لڑنے میں شدید ہوتے ہیں اور دشمن کے سامنے سختی دکھانے کے اندر اپنی ایک مہارت رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر اہل عرفان نہیں ہوتے. گویا جہاد کی سختی دل کے اوپر بھی آ جاتی ہے. جو میں نے عرض کیا، جب انسان شمشیر چلاتا ہے تو غیظ و غضب میں آتا ہے، کبھی کم ہمت ہو تو خوف اور دہشت میں بھی آتا ہے. تو جب وہ غیظ و غضب میں آتا ہے اور خوف و دہشت میں آتا ہے تو اس کا قلب اس معمول کے سکون کو کھو دیتا ہے. جب وہ معمول کا سکون کھو دیتا ہے تو اسی مقدار سے عرفان سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے. انسان کے قلب کو خدا تعالیٰ نے اس آئینے کی طرح رکھا ہے جو اگر ساکت ہوا، صاف شفاف ہوا تو نورانیت کو ریفلیکٹ کرے گا، لیکن اگر وہ مضطرب ہے، میں نے عرض کیا غیظ و غضب کی وجہ سے، خوف و دہشت کی وجہ سے، یا اصلا مضطرب تو ہے صاف ہی نہیں ہے گناہ کی وجہ سے، تو وہ کوئی عرفان نہیں دکھا سکے گا، پھر اس کے اندر عرفان ظاہر نہیں ہوگا. یہ لوگ جو اہل عرفان ہوتے ہیں، یہ بدقسمتی سے اہل جہاد نہیں ہوتے، اور جو اہل جہاد ہوتے ہیں وہ پھر اہل عرفان نہیں ہوتے. اور یہ امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت تھی جس نے ان دونوں صفتوں کو اپنے اندر جمع کر کے دکھایا، اور ان کی اولاد طاہرہ نے، اور رسول گرامی نے، ظاہر ہے ان سب کی سنتوں کے اندر کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے بالکل یکساں، بالکل ایک جیسی، جو ہم مصائب کے اندر بھی شاید اس کو تھوڑا سا عرض کر پائیں. کس طرح سید الشہداء شب عاشور بالکل وہی کام انجام دے رہے ہیں جو شب ہجرت امیر المومنین انجام دے رہے تھے، اور 11 محرم کی شب کو مولا سید سجاد نے بالکل وہی کام کیا جو شب عاشور سید الشہداء نے انجام دیا. یہ سب ایک ہی سیرت ہے. یہ اہل جہاد بھی ہیں، اہل عرفان بھی ہیں. 1400 سال میں یوں احساس ہوتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظیم شان شخصیتوں کو ہٹا کر ان کے شاگردوں کے اندر کوئی شاگرد عرفان اور جہاد کی ترکیب میں شاید امام خمینی تک نہیں پہنچا تھا. انہوں نے اس ترکیب کو کمال پہ پہنچا دیا کہ عرفان میں بھی اپنی طاقت اور صلاحیت کو منع منوا دیا اور جہاد کے اندر بھی اشد علی الکفار رحمہ بینہم. اور اسی طرح ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے, اور شاید خوش قسمت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا امتحان سخت ہو. اگر 100 سال پہلے ہم اور آپ ہوتے تو جہاد اور عرفان کی یہ ترکیب اتنی واضح نہیں تھی. اہل بیت میں تو واضح تھی, شاگردوں میں واضح نہیں تھی, کم سے کم ہمارے عصر اور ہمارے دور کے اندر واضح نہیں تھی. تو شاید کوئی ہو جو کہے کہ خدا مجھے کیا پتا کہ اگر ان دو صلاحیتوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں تو کیسے جمع کرتے ہیں. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں. آپ خود تصور فرمائیے, یہ جو ہمارے سامنے امام خمینی کی شخصیت ہے, رہب المعظم کی شخصیت, اسی طریقے سے مثلاً سید حسن نصر اللہ کی شخصیت, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی شخصیت, ان تمام شخصیتوں نے کیا کر کے دکھایا ہمارے سامنے. ان لوگوں نے دونوں میدانوں کے اندر مارکا دکھایا. اور تیسرا میدان جو ظاہر ہے ان تینوں شخصیتوں کے اندر ساتھ ہے, وہ علم کا میدان. یہ تینوں علم کے اندر بھی ماہر. تو یہ وہ گراؤنڈ تھا جس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوگا. اب دعا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ان سب لوگوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا, ہم پر حجت پوری کر دی. اور میں نے عرض کیا یہی ہماری سختی ہے, ہمارے دور کی سختی یہی ہے. اب آپ تصور فرمائیے آپ اور میں یہاں پر ہیں اس زمانے کے اندر, کچھ لوگ عرفان خدا کے اندر اہل بیت کے علم کے حصول, ان کی راہ میں عدل کو نافذ کرنے کے لیے کن مقامات تک پہنچ گئے. آیا خدا مجھے سوال نہیں کرے گا؟ اب یہ شب قدر ہے, اب یہ شب قدر ہم خدا سے کیا مانگیں؟ ظاہر ہے خدا کا دروازہ وسیع ہے, اور بقول اس حدیث قدسی کے جو خدا تعالیٰ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشہور ہے معروف, کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو, خدا تعالیٰ کا بیان ہے. لیکن یہاں پر ایک ظرافت ہے, وہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتے کا تسمہ کیوں مانگیں؟ کیوں مانگیں؟ ہم جو مانگنا ہے جس کسی نے مانگنا ہے خدا سے مانگے گا, خدا اس کا پورا نظام ہے. یہ اب ظاہر ہے ہم لوگ اب اس سے زیادہ مضبوط ہو چکے ہوں گے کہ ہم اس وہابی شائبہ کے اندر نہیں پڑھیں, اور کہ مثلا یہ شرک ہوا یا نہیں ہوا اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بار بار تشریح کریں, خدا اور اس کا پورا نظام ہے. تو وہ کیوں مانگیں چھوٹی چیز, کیوں بڑی چیز نہ مانگیں؟ شب قدر میں نے عرض کیا جو سب سے بڑی چیز مانگیں, یعنی ایسی چیز جس کے بغیر دعا پوری نہیں ہو پائے گی آج کے شب میں, وہ امام کا ظہور ہے. ہر مشکل ان کے وجود مقدس سے حل ہو رہی ہے. آپ کو کیا چاہیے اپنی زندگی کے اندر؟ دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے؟ موسٹ پروبیبلی سب کہیں گے دونوں چاہیے. دنیا ہے جو حجت خدا سے باہر, آخرت کی کوئی منزل ہے جو حجت خدا سے باہر؟ تو برکت کس کے وجود سے حاصل ہوتی ہے؟ برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ آئے ان برکتوں کا حجت خدا کے سوا کوئی اور منبع و مرکز ہے؟ ہم سب سے اہم جو بات سمجھ میں آتی ہے شب قدر کے اندر, وہ حجت خدا کے ظہور کی دعا ہے اور حجت خدا کے ساتھ رابطے کی دعا ہے. دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں. ظہور اہم ہے, اور ذات ہونے کے ناطے میں, اپنے فرد ہونے کے ناطے, اگر میں رابطے میں نہیں ہوں اور ظہور ہو گیا تو مجھے کیا حاصل ہے؟ میں نااہل ہو گیا نعوذ باللہ تعالی. تو دونوں چیزیں مجھے مانگنی پڑیں گی. وہ یہ کہ خدا ظہور بھی چاہیے ہر صورت میں, اور رابطہ بھی چاہیے, کہ اگر میں رابطے میں نہیں ہوں تو پھر میں نااہل ہو جاؤں گا, دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات سے محروم رہ جاؤں گا. تو اس شب قدر میں اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ اصرار کرنا پڑے گا. کیا پتا خدا تعالی دنیا کے جو مظلوم انسانوں کا خون بہہ رہا ہے اس کے صدقے میں ہمیں کب حجت خدا کی نعمت سے نوازنا چاہتے ہیں. واقعاً سخت ہے. انسان مثلا ان فلسطین کے مظلوموں کو دیکھے، مرد، عورت، بچے کس طریقے سے اس ظلم اور دہشت کا نشانہ بنے ہوئے، حد ہوتی ہے، چن چن کے مار رہے ہیں۔ یہ مظلوم نرس جو ابھی دو دن پہلے شہید ہوئی، اگر یہ اتفاقی گولیاں نہیں لگ رہی ہیں، ان کو اسنائپرز مار رہے ہیں۔ ایک آدمی پیچھے بیٹھا ہوا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ اس کی گولی نے کس کے دل میں جا کے گھسنا ہے۔ یہ لوگ چن چن کے مار رہے ہیں بچوں کو اور عورتوں کو اور مردوں کو۔ اسی طریقے سے کشمیر کے اندر مثلا انسان دیکھتا ہے، دنیا کے دوسرے خطوں کے اندر انسان اس ظلم و بربریت کو دیکھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی دعاؤں کی طاقت پہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، لیکن مظلوم کی آہ پر تو اطمینان ہے ہمیں۔ مظلوم کی ایک آہ ہوتی ہے، مظلوم کی ندا ہوتی ہے۔ اور میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ ہم لوگ دنیا کے اندر غرق لوگ ہیں، اپنی خواہشات کے اندر غرق ہوئے ہوئے لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہم لوگ دنیا کے وابستگیوں کے اندر، دنیا کے تعلقات کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر، اپنے مفادات کے اندر، اپنے منافع کے اندر دیکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر ہم پر یہ اثر ہے، حجت خدا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں جس کو درد احساس ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہو؟ یا مثلا یہ برما کے مظلوم لوگ کہ جو اس وقت 7 لاکھ سے زیادہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے، افغانستان کے اوپر جو کچھ ظلم ہو چکا ہے، جو کچھ ظلم مسلسل ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو ایک جگہ تک پہنچا رہی ہیں۔ شاید خدا تعالیٰ چاہتا ہو کہ ظہور بہت جلدی ہو جائے۔ شب قادر کے اندر اہم ترین دعاؤں سے ایک دعا وقت کے امام کی، اہم ترین دعا وقت کے امام کا ظہور، ان کے ساتھ ہماری وابستگی۔ چند جملے اگر میں اس موقع کو استعمال کر کے وابستگی پہ بھی عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ تعلق بہت اہم ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کا خدا کے نظام سے ایک تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مثلا خدا تعالیٰ نے اگر کسی مخلوق کو خلق کیا ہے تو ظاہر ایک تعلق کے اندر خلق کیا ہے۔ اگر آج بھی زمین پر کوئی معمولی سا کیڑا بھی رسک لے رہا ہے تو کس بنیاد پہ لے رہا ہے؟ خدا سے تعلق کی بنیاد پہ لے رہا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کی نظر نہ ہو تو کیڑا تو کیا اس کائنات کے اندر باقی رہنے کا کوئی امکان نہیں۔ ایک ثانیہ سے کم نظر لطف اگر خدا تعالیٰ کی منقطع ہو تو ہم لوگ سوائے ارادے الہی کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیا ہماری کوئی حقیقت ہے؟ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم لوگ صرف ارادے الہیہ پر ہیں۔ اگر وہ ارادے الہی سیکنڈ کے کسی کھرب میں حصے کے اندر ختم ہو جائے تو کیا کسی میں اس کے بعد والے حصے میں بقا کا کوئی امکان ہے؟ کچھ بھی نہیں، ختم ہو۔ تو کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی جو اس کے ارادے پہ نہ ہو، سب اس کے ارادے پر ہیں۔ تو اگر کوئی مخلوق رزق پا رہی ہے تو کیا اس کے ارادے پہ نہیں ہے؟ ہاں، ارادے پر۔ تو کیا یہ تعلق نہیں ہے؟ بالکل تعلق ہے۔ تو کیا یزید کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، یزید کا بھی ایک تعلق ہے۔ لیکن اب یہاں پہ پہنچ کے انسان دیکھتا ہے کہ ہر تعلق قابل قدر ہے۔ خدا کیسے تعلق چاہتا ہے؟ ایک خدا کا تعلق ہے جو وہ نافرمانوں کے ساتھ بھی رکھتا ہے۔ وہ کیا تعلق ہے؟ کیا کسی نافرمان کو سانس لینے سے روکا ہے خدا؟ کیا کسی نافرمان کو صرف نافرمانی کی وجہ سے کہ خدا کو نہیں مانتا کھانے سے روکا ہے، پانی سے روکا ہے؟ وہ تو اس معاملے میں اتنا عجیب ہے کہ اپنی حجت سے کہتا ہے کہ کوئی تمہاری بھی دشمنی کرے تو اس کا بھی پانی نہیں روکو۔ تو اس نے کسی مخلوق کے رزق کو نہیں روکا، جس مخلوق کو خلق کیا اس کو رزق نصیب کیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا نظام ہے۔ کیا یہ تعلق نہیں ہے؟ یہ تعلق ہے، لیکن کیا بندوں کا کمال اس تعلق میں ہے کہ کھانا ملتا رہے؟ کیا بندوں کا کمال اس تعلق میں ہے کہ وہ پانی پیتے رہے؟ کیا خدا اپنے دشمنوں کو نیند نہیں دیتا؟ خدا اپنے دشمنوں کو سایہ نہیں دیتا؟ سب دیتا۔ شب قدر کیا یہ مانگنا ہے؟ اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو کافروں کو زیادہ دیا ہے۔ آئے شب قدر اس چیز کو مانگ کر خوش ہو جاؤ؟ ظاہر ہے اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو وہ سب کو دیتا ہے، نہ بھی مانگو تب بھی دے دے گا، نہ بھی مانگو تب بھی دے گا، کیا مانگو؟ تو پھر ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھائی خدا تعالیٰ کچھ چیزیں سب کو دیتا ہے قطع نظر اس سے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، لیکن کچھ چیزیں صرف دوستوں کو دیتا ہے. وہ کیا ہے جو وہ صرف دوستوں کو دیتا ہے؟ یہاں اس کی ایک خاص نظر لطف شامل ہو تو نصیب ہوگا. یہ ہمیں اہل بیت سے پوچھنا پڑے گا، اور کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. حتیٰ دنیا کو مانگنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، دنیا کو مانگنے کا بھی ایک انداز ہے. نہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا نہیں مانگے، شب قدر ہے، انسان سب کچھ مانگے، مثلا عزت بھی مانگے گا، دنیا بھی مانگے گا، سب کچھ مانگے گا. سب سے بہترین، سب سے اہم عرض کیا؟ ظہور امام. دوسرے نمبر کے اوپر ہمارا ان سے رابطہ. اب رابطے کے اوپر بات، وہ خدا کی حجت ہے زمین کے اوپر. جو کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے ان کے واسطے سے ملے گا. خدا دشمنوں کو بھی سب کچھ دیتا ہے، کیا چیز ہے جو صرف دوستوں کو دیتا ہے؟ ایک خاص بات جو سمجھ میں آتی ہے، آیا خدا اپنے دوستوں کی محبت دشمنوں کو دیتا ہے؟ نہیں. آیا خدا اپنے اولیاء کی محبت دشمنوں کو دیتا ہے؟ نہیں، اس سے محروم کرتا ہے. یزید محروم ہے، کیوں؟ کسی اولیاء خدا کی کوئی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، نہ صرف محبت نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے اس کے دل کے اندر. آپ خود جانتے ہیں دنیا کی نعمتوں سے یہ شخص بھرا ہوا تھا، بادشاہ تھا، اپنی بادشاہت کے اندر دنیا کی ساری ظاہری سہولتیں اپنے پاس لیے ہوئے تھا. کیا نہیں تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس اولیاء الہی کی محبت نہیں تھی، اولیاء الہی کی محبت نہیں تھی، اولیاء الہی نہیں، انسانوں کی بھی محبت نہیں تھی. اس کے دل میں اس محبت تار تعلق کا کوئی گزر نہیں تھا. تو کچھ سمجھ میں آتا ہے ہمیں کیا چاہیے. ہمارے دلوں میں اولیاء الہی کی محبت ہونی چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے. یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں چاہیے. یعنی مثلا ہم کیا تعلق چاہتے ہیں؟ آپ تصور فرمائیے، خدا تعالیٰ نے گویا ہمیں ادب سکھایا. سورہ فاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہو اہدنا الصراط المستقیم. سورہ فاتحہ میں ہمیں ادب سکھاتا ہے، فرماتا ہے کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کیوں نہیں کہا میں تیری بندگی کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مجھے صراط مستقیم پہ چلا؟ یہ نہیں کہا. کہا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ بات کرتے ہیں. وہ خدا تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نے میری رحمانیت اور رحیمیت کو پہچان لیا تو تم میرے اولیاء سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکتے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد. جیسے کوئی انسان خدا تعالیٰ کی اس رحمانیت اور رحیمیت کو پہچانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، وہ فوراً اولیاء الہی کی محبت کی طرف جاتا ہے، اولیاء الہی کے ساتھ تعلق بناتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے آپ کو ایک تعلق کے اندر لے کر آتا ہے. یہ وہ تعلق، جب خدا اپنے عام اولیاء سے تعلق چاہتا ہے، حجت خدا سے تعلق نہیں دیکھنا چاہتا. اب میں آپ سے اور اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا. ٹھیک ہے کہ ہم الاجل الاجل کہتے ہیں، اور یہ بالکل صاف سوال ہے، آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں، میں اپنے آپ سے کروں گا. اور مجھے چونکہ یہاں پہ بیٹھ کے بولنا ہے، لہذا میں یہ خطرہ لے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے سوال کر رہا ہوں اپنے آپ سے. ہم الاجل الاجل کہتے ہیں، دعائے سلامتی امام پڑھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں امام کی محبت کتنی فیصد ہے؟ وہ محبت کتنی ہے؟ ٹھیک ہے ذکر ہے، فراموش نہیں ہے، نہیں ہے ایسا نعوذ باللہ تعالیٰ کہ مثلا ہم اپنے امام کو یاد نہیں کر رہے، نہیں یاد کر رہے، چلو لفظ سے یاد کر رہے ہیں، زبان سے یاد کر رہے ہیں، شاید کبھی کبھی دل سے بھی یاد کرتے ہیں. لیکن ایک سوال ہے مجھے کہ وہ محبت جو ہمارے دل میں حجت خدا کے لیے ہونی چاہیے، وہ تڑپ جو ہمارے دل میں حجت خدا کے لیے ہونی چاہیے، وہ کتنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر مشغول ہیں. شاید وقت گزرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ لاپرواہ تو نہیں ہو گئے کہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں غیبت کو عادت سمجھ بیٹھے. غیبت ہی رہنی, کیوں رہنی؟ شب قدر یہ طلب کر, خدا ہے ہمارے دلوں کو بے چین کر دے. کسی ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ایمان نہیں, ہم لوگ بے چین نہیں. شاید دنیا میں ہمارا تعلق اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہمیں غیبت تنگ نہیں کر رہی, غیبت پریشان نہیں کر رہی. شاید ہم نے ان کی محبتوں کو درد نہیں کیا. محبتیں تو انہوں نے کم نہیں دی ہیں, انہوں نے تو اپنی بہت محبتیں دی. ہم لوگ اس شہر کے رہنے والے ہیں, ہم جانتے ہیں دشمنوں نے ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں کی. کیا یہ ان کی محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ہمیں باقی رکھا تھا؟ آسان نہیں تھا یہ سب کچھ. کیا ان کی محبت نہیں تھی کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا؟ اسی یا حسین کہنے کے صدقے میں, شاید سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں, ان کے غم میں آنسو بہانے کے صدقے میں. عجیب بات یہ کہ ہم میں طاقت نہیں تھی لیکن مولا نے ہماری عزت کم نہیں ہونے دی. ہمارے چند لوگ شہید ہوئے ہیں, یقینی طور ظاہر ہے کہ ان کے بچے, ان کے اہل خانہ نے جو مشکل برداشت کی وہ ہمیں کیا پتا کیا مشکل تھی. لوگ سخت مرحلوں سے گزرے اور ابھی بھی گزر رہے ہوں, لیکن یہ کمال نہیں تھا کہ ہماری کم طاقت کے باوجود ہمارے اندر انتشار بھی تھا, وہ اتحاد بھی نہیں تھا. لیکن مولا نے کچھ ایسا لطف کیا کہ ہماری عزت پہ آنچ نہیں آنے دی, ہمارا دین پہ فتنہ نہیں آیا. ہم پہلے بھی تھے انہیں جگہوں کے اوپر, الحمدللہ رب العالمین, یہ جگہیں برباد نہیں ہوئی ہیں. ہم انہی مراسم کے اندر ابھی بھی ہیں, ابھی بھی فخر کے ساتھ کھڑے. کیا کچھ ہوا, الحمدللہ رب العالمین, مولا نے دلوں کو مضبوط کر دیا, انہوں نے ہماری عزتوں میں اضافہ فرما دیا. سید الشہداء کے سب کہتے ہیں ہمیں یہ تعلق چاہیے. خدا نمتاز سے شب قادر کے اندر حد تر امکان کوشش کر لیں کہ ہم امام کے ظہور کو بھی طلب کر لیں, اور کچھ ایسا ہو کہ ہمارا کوئی تعلق اپنے امام کے ساتھ بن جائے, ایک تڑپ کا تعلق, ایک محبت کا تعلق. اس کے لیے کیا کریں؟ یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے دعا کرنا صرف لفظ نہیں ہونا چاہیے. اہل بیت سلام اللہ علیہ مجمعین صرف دعا نہیں فرماتے تھے, بلکہ دعا کے پیچھے ایک عمل کی بہت شدید طاقت ہوتی تھی. اگر وہ فرما دیتے اللہم ادخل اہل القبور السرور, صرف دعا نہیں تھی کہ خدایا تو یہ کر دے, بلکہ وہ خود جد و جہد کرتے تھے کہ اہل قبور تک سرور پہنچے. اگر فرما دیتے اللہم اشبع کل جائع, خدایا ہر بھوکے کو سیراب کر دے, تو خود عمل میں پوری طاقت دکھاتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے. پھر کہتے تھے اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکسو کل عریان, عمل کی طاقت کے ساتھ کہتے تھے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک لفظ ہوتے ہیں دعا کے اندر, کہ ہم دعا کے اندر ایک لفظ کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ صرف لفظ نہیں کہتے تھے, وہ لوگ دعا کو عمل کی طاقت کے ساتھ لے کے آتے تھے. تو آپ مثلا شب قدر میں آپ خدا سے فرمائیں کہ خدا اجل لنا ظہورا, خدا ان کے ظہور میں تعجیل فرما. اب سوال یہ کہ عمل کی طاقت کتنی ہے اس کے اندر. اب اللہ سے مانگیں کہ خدا تعالی خدا حجت کی محبت کو ہمارے دلوں میں داخل فرما دے, ہمارے دلوں کو ان سے وابستہ کر دے, ہماری کوششوں کو ان کی طرف لے چل. خدا, اب آپ جب خدا سے مانگیں گے تو عمل کی طاقت دکھانی پڑے گی آپ, تاکہ دعا اپنے نتیجے تک پہنچے. عمل کی طاقت کیسے دکھائیں؟ کوئی کام سوچ لیں, شب قدر ہے, خدا توفیقات نصیب فرماتا ہے. یہ موضوع خود ایک موضوع ہے کہ مثلا قدر میں کیا لکھتا ہے، قدر میں طے کیا ہوتا ہے، قدر یعنی معین ہونا، کیا معین ہو رہا ہوتا ہے یہاں اور وہ کس طریقے سے معین ہو رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کچھ چیزیں ہم لوگوں کے لیے شاید اتنی واضح نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں. تو مثال کے طور پر عمل کی طاقت کے ساتھ خدا و متعال سے طلب کریں، کیا کیسے عمل کی طاقت دکھائیں. مثلا اپنی زندگی میں کچھ چیز طے کریں کہ آپ مثلا ہر روز وقت کے امام کے لیے کیا کریں گے، کوئی عملی کام. معاشرے کے اندر بہت سارے کام پڑے ہیں جو نہیں انجام پائے، بہت بڑے بڑے کام بھی ہیں، چھوٹے کام بھی. کوئی چھوٹے کام سے شروع کر لیں. ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کوئی کام انجام دیں، کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے لیے بہت سارے وسائل چاہیے، ہر آدمی کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. کچھ کاموں کو کرنے کے لیے بہت سارا اجتماع چاہیے، بہت سارے لوگ چاہیے، ہر آدمی کے پاس تو وہ گروہ نہیں ہے پورا کہ وہ لے کے چلے. تو آپ ذاتی طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں طے کر لیں، کم سے کم سے شروع کریں کہ بھائی مثال کے طور پر فرض فرمائیے آپ ہر روز امام کے لیے فلا، اب میں کم سے کیا عرض کروں، مثلا آپ اتنی مرتبہ درود ہر روز پڑھیں گے اپنے امام کو ہدیہ کریں. ابھی کم سے کم ہے، کچھ بھی نہیں کیا، لفظ میں چند درود پڑھے اور ہدیہ کر دیا. یہاں سے شروع کریں. کیوں یہ کام کریں؟ تاکہ وابستگی بڑھے، وابستگی بڑھے. مثلا کچھ لوگوں کا طریقہ کار ہے، کچھ لوگوں کا سلیقہ ہے، زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں تو جانے سے پہلے یتیموں کے لیے پہلے کچھ کر دیتے ہیں پھر زیارت پہ جاتے ہیں. مولانا المومنین کی زیارت پہ جب جا رہے ہوتے ہیں پہلے یتیموں کے لیے کچھ کرتے ہیں پھر زیارت پہ جاتے ہیں. کیوں؟ مولانا المومنین یتیموں کو پسند کرتے تھے. تو یہاں پہلے کچھ یتیموں کے لیے کر دیں تاکہ امام کے سامنے تحفہ دینے کے لیے کوئی چیز لے کر جائے کہ مولا یہ تحفے میں لے کر دیں امام کے لیے. دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو آپ اور میں حجت خدا کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں. خدا انشاءاللہ اسی شب قدر میں ان کی آمد کی خبر ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. کوئی تحفہ ہونا چاہیے، کوئی تعلق ہونا چاہیے. تو آپ اپنی زندگی میں کوئی کمل طے کر لیجئے. آپ اپنے اطراف میں دیکھیے آپ کیا کر سکتے ہیں. میں نے عرض کیا کم سے کم دعاؤں سے شروع کر لیجئے، کوئی ایک عمل جس کو امام کے لیے انجام دے، اور اس کے پیچھے دعا خدا سے یہ کہ خدا میرے دل میں ان کی محبت بڑھا دے اس عمل کے صدقے. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض ہو چکی ہے، اہل بیت کی محبت خود اکسیر ہے، یہ خود ہر بیماری کا علاج ہے. اگر یہ محبت دل کے اندر بڑھنا شروع ہو جائے خود بخود پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی. محبت نجاست کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اگر محبت بڑھے گی تو خود بخود دل کی کدورتیں، ان کے بوس، نفرتیں کم ہو جائیں گی. اگر آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انتشار ہے وہ اتحاد نہیں ہے، وہ محبتیں نہیں ہیں. اتحاد کا مطلب ایک پارٹی ہونا نہیں ہے، اتحاد کا مطلب شاید ایک ڈیمانڈ ہونا بھی نہیں ہے، ایک مطالبہ ہونا بھی نہیں ہے. اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ دل نزدیک ہوں، بس کم سے کم دل نزدیک، ایک دوسرے کی مشکل کو مشکل سمجھ لیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آ جائیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے جیسے آپ شب قدر سے گزر رہے ہوں اس عمل کو بڑھائیں وقت کے امام کے لیے، اور انشاءاللہ ان سمجھ میں آتا ہے جیسے جتنا انسان کے اندر یہ پاکیزگی بڑھتی چلی جائے اس کی دعا کی قبولیت کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے. مثلا آپ آج کی شب میں کوشش کر لیں اور اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں، آپ کے اور میرے دل میں کسی کے لیے منفی خیال نہ آئے. چند دن اگر میں نے اور آپ نے یہ کام کر لیا، آپ خود نوٹ کریں گے آپ کے ہمارے دل میں وسعت کتنی ہے، ہمارے دل میں محبت کتنی بڑی. چند دن یہ کام کرنے، کسی کے لیے نیگیٹو آئیڈیا نہ آنے دیں. جتنا یہ کام کرتے چلے جائیں گے، جتنا اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے، خود بخود دل اور زیادہ وسیع ہوتے چلے جائیں گے. آئے بھی نیگیٹو آئیڈیا شیطان کی طرف سے رد کر دیجئے. جس کے لیے ذہن میں بغض آ رہا ہو اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. درود پڑھنا شروع کر دو تو انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. شب قدر میں اس کی کوشش کریں. ابھی دیکھیے ابتدائی شب قدر ہے اور وقت ہے ہمارے پاس. تو اگر آپ آج مثلا کوشش شروع کریں کہ بھئی ہمارے ذہن میں کسی کے لیے نگیٹو فیلنگ نہ آئے تو آیا اس کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف سے ہم نے عرض کیا کہ وقت کے امام کے لیے محبت کو بڑھانا شروع کر دیں تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ آپ کا اور ہمارا دل خود بخود فضیلتوں کو لینا چاہے گا. آپ نے دیکھا ہے کبھی بہت سخت ہوتا ہے انسان ایک صفحہ قرآن کریم پڑھے, کبھی بہت سخت ہوتا ہے انسان دو رکعت نماز پڑھے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے دل خود طلب کر رہا ہوتا ہے کہ اب کچھ اچھا کام ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, میں اور آپ محنت کریں گے کنٹرول ہوگا یہ. اور شب اہل بیت اطہار کی شب, ان کی محبتوں کی شب, نصیب کرنا چاہتے ہیں یہ کہ الحمدللہ رب العالمین میں اور آپ کسی بھی وجہ سے, کسی بھی عادت کے تحت ہی سے, کسی بھی بیک گراؤنڈ کے ساتھ, نفس کی کسی بھی پاکیزگی کے ساتھ آج مولا امین مومن کے نام پہ جمع ہونے والا آئے, یہ خدا کی توفیق نہیں. نعوذ باللہ ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کر سکتا تھا, ہمیں کسی مجبوری میں بھی مبتلا کر سکتا تھا, لیکن خدا المختار نے گویا ان تمام مجبوریوں کا, ان تمام رکاوٹوں کا خود ہی بندوبست کیا اور ہمیں اور آپ کو موقع دیا کہ امیر المومنین کے نام پر بیٹھ جائیں. یہ خود ایک فضیلت ہے, خدا المختار کی طرف سے خود ایک موقع ہے. اور الحمدللہ رب العالمین میں نے ابتدا آپ کی خدمت میں عرض کیا خدا کا یہ احسان کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو امین مومنین کی محبت سے منور کیا. ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں, ہم نے زندگی میں گناہ کی, ہم اس کو معترف بھی ہیں, اس کی ندامت بھی رکھتے ہیں, لیکن خدا المختار کے حضور اس کو عرض کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ خدایا تو سینوں کے رازوں کو جانتا ہے, معافی صدور سے تو آگاہ ہے, نہ صرف صدور کو جانتا ہے بلکہ ذات و صدور کو بھی جانتا ہے. خدایا تو ہمارے دلوں کے اندر دیکھ آیا امیر المومنین کی محبت ہے یا نہیں, آیا ہم امیر المومنین کے چلنے والے ہیں یا نہیں. ہم گناہ گار, ہم نے کچھ گناہ کیے, لیکن واللہ تعالیٰ امیر المومنین کے چاہنے والے ان کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. واللہ امیر المومنین سے دور نہیں ہو سکتے. تو نے خود نصیب کیا ہمیں, تو جانتا ہے اولاد امیر المومنین کی آنکھوں کے آنسو ہمارے لیے سخت ہیں. یہ امام حسین آج اپنے والد کے غم میں رو رہے ہو, ہمارے لیے سخت ہے. اور خدا ہے ایک ہی بی بی ہو, زینب لوگوں کو چھو رو رہی ہو, ہمارے لیے سخت دل ہے. خدا ہمارا وہ مولا بھی جو یتیموں کا آسرا ہے, ساری زندگی کے لیے دین کو قربان کرنے والے, جتنا امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہے. نہ امیر المومنین کے فضائل کو جاننے کی طاقت رکھتے ہیں, نہ امیر المومنین کے مصائب کو جاننے کی طاقت رکھتے ہیں, لیکن کچھ امیر المومنین کے مصائب اتنے واضح ہیں, اتنے آشکار ہیں, اب آپ خود تصور فرمائیے کسی کی گلے میں رسی بندھی ہو اور مدینے کی گلیوں میں گدی نہ جائے. ارے یہ آسان ہے, جس نے بچپن سے شہادت تک اسلام کے لیے قربانی دی ہو, ہر ہر میدان میں شمشیر چلائی ہو, وہ اسلام کی خاطر شمشیر نہ نکالے گردن میں رسی بندھوائے اور اس کو گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو, یا پھر مومن کی مثال انسان کے لیے آسان ہے اپنے اوپر مصیبت کو جھیل لینا, لیکن کتنا سخت ہے اپنی اولاد کی مصیبتوں کو دیکھنا. امیر مومنین کے مصائب میں کوئی کمی ہے؟ یہ ذات مقدس تو خدا نے متعال کا کبھی قہر دکھاتا ہے, کبھی خدا نے متعال کی عدل کو دکھاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو امیر مومنین کی ذات میں نظر آ رہا ہے وہ خدا کی محبت نظر آتی ہے. کس طرح یتیموں کے سامنے علی کا دم نرم ہے, امیر مومنین کی ذات میں وہ محبت خدا جب گھر ہوتی ہے, بار بار خدا کی رحمانیت, بار بار خدا کی رحیمیت, بار بار خدا کی روحیت ان کے قلب مقدس کے ذریعے جاری ہوتی ہے. یہ کہ وہ شبوں کو جاتے تھے, یتیموں کے کھانے کا بندوبست کرتے تھے, یتیموں کو پالنے کی کوشش کرتے تھے, کیا یہ خدا کی رحمانیت کے خلاف کچھ اور ہے؟ خدا کی محبت جب گھر ہوتی تھی, جو آج کی شب امیر المومنین بیوی ام کلثوم کے گھر مہمان ہے, عرض ہوا کہ کوئی چیز اتفاق نہیں ہو سکتی ہے. امیر المومنین کی متعدد اولاد ہیں, سید الشہداء ہیں, امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہیں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی, بی بی ام کلثوم بھی ہیں. تو انسان اپنے ذہن میں سوچتا ہے کیوں خاص کر بی بی ام کلثوم کے گھر؟ آج شہادت کی شب ہے, ضربت کی شب, آج کیوں بی بی ام کلثوم کے گھر؟ مجھے لگتا ہے شاید اس خاطر کہ بچیوں کا دل بیٹوں کے مقابلے میں زیادہ نرم ہوتا ہے. امیر مومنین نے بی بی ام کلثوم کا انتخاب کیا تو کیوں بی بی زینب کا نہیں کیا؟ چونکہ وہ بڑی ہیں, وہ ان کے گھر چھوٹی صاحبزادی کے گھر بی بی ام کلثوم کے گھر موجود ہیں. ایک ایک عمل جو انجام دے رہے ہیں ایک معنی دے رہا ہے, ایک مفہوم دے رہا ہے. آپ نے, میں نے بچپن سے یہ مصائب سنے, بچپن سے یہ واقعات سنے, کس طرح افطار کے لیے کھانے کے لیے تشریف فرما ہے, دو کھانے رکھے ہیں, فرماتے ہیں دیکھو میں نے زندگی میں کبھی دو کھانے نہیں کھائے. ایک ایک واقعہ امیر المومنین کی کوئی صفت دکھا رہا ہے, کبھی تقویٰ دکھاتا ہے, کبھی بندگی دکھاتا ہے, کبھی رحمانیت دکھاتا ہے, نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. آج کی شب عجیب رات ہونی چاہیے. ایکچولی کون سی رات ہے؟ یہ وہ رات ہے جس کے لیے امیر المومنین نے سالوں انتظار کیا ہے. کتنی مرتبہ بشارتیں ملی ہیں, کتنی مرتبہ بتایا گیا ہے آج کی شب کا انتظار کیا امیر المومنین نے, اور آج اس شب آ پہنچی ہے, بی بی ام کلثوم کے گھر ہیں. ایک ایک عمل نپا تدھا اور ایک ایک عمل پیغام پہنچانے والا, گویا مثال کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے. کس طریقے سے جب کھانا تناول فرمایا تو فرمایا کہ ایک چیز اٹھا لو, چاہا کہ نمک اٹھا لیں اور دودھ کا پیالہ چھوڑ دیں, فرمایا نہیں دودھ کا پیالہ اٹھاؤ میں نمک سے افطار کروں گا. ایک ایک عمل دکھایا. اس کے بعد بی بی ام کلثوم بیان فرماتی ہیں, فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے عبادت کرتے تھے, پھر آسمان کے لیے چاہتے تھے, کہتے تھے خدا کی قسم یہی وہ رات ہے. نہیں معلوم بی بی ام کلثوم کے دل پہ کیا گزر رہی ہو. بار بار فرماتی خدا کی قسم یہی وہ رات, جب سحر تک یہ عادت ہوئی تو بی بی ام کلثوم پریشان ہو گئی, فرمایا بابا یہ کون سی رات ہے؟ امیر المومنین نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. گویا یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ وہ خواتین کے قلب کا خیال کرتے ہیں, ہر چیز بیان نہیں کرتے. کس طرح سید الشہداء نے بی بی زینب کو شب عاشور دلاتے دیے تھے, آج امیر المومنین بی بی ام کلثوم کے دل کو دلاتے دیے. عبادات کو مختصر کیا، مسجد کی طرف روانہ ہونے لگے۔ دو واقعات ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ جیسے امام تشریف فرما ہونے لگے، گھر کے اندر کچھ مرغابیاں تھیں، وہ جمع ہو گئی امیر المومنین کے سامنے۔ وہ امیر المومنین نے خدا کی رحمانیت، رحیمیت، مہربانیت کا ایک اور مظہر دکھایا، کہا دیکھو ان بے زبانوں کے کھانوں کا خیال کرنا۔ اللہ کی تمام حجتوں کا طریقہ ایک ہی ہے۔ امیر المومنین کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے مقتل کی طرف جا رہے ہیں اور جانوروں کے کھانے کا خیال کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔ کیا آپ کو شباہت نہیں نظر آتی؟ دیکھ نہیں رہے کہ آپ میدان کربلا کے اندر جب سید الشہداء آئے تو بنی اسد سے کہا کہ ہمارے زائرین آئیں گے، ان کے کھانے کا خیال کرو۔ مقتل پہ جانے سے پہلے دوسروں کے کھانے کی پرواہ۔ تجھے کتنا کریم مولا دیا، کردار کی عظمت کتنی ہے۔ بس مسجد کی طرف روانہ ہوں، بیوی ام کلثوم سب کچھ دیکھ چکی تھی، انتہائی پریشان ہو چکی تھی۔ جس وقت امیر المومنین گھر کے اندر تشریف فرما تھے اور یہ مناظر بار بار آ رہے تھے، بیوی ام کلثوم نے گویا امام حسن اور امام حسین کو خبر دی اور کہا کہ بابا اس طرح آپ دکھا رہے ہیں۔ وہ دونوں تشریف لائے بیوی ام کلثوم کے گھر، اور جب امیر المومنین گھر سے باہر جانے لگے تو فرمایا کہ بابا آپ آج مسجد میں جائیے، آپ یہیں تشریف فرما رہے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا، علم غیب کو کیوں استعمال نہیں کرتے تھے اہل ملت حضرت علیہ السلام؟ جانتے تھے کہ شب شہادت میں ضربت ہے، جانتے تھے تمام کہ یہ معاملہ کیا معاملہ ہے، لیکن دونوں فرمایا ہم تشریف فرما رہے ہیں۔ گویا امیر المومنین نے امام حسن، کیا راز ہے کہ امام حسن امام حسین اس وقت ضربت مسجد کے اندر نہیں تھے، گویا امیر المومنین نے امام حسن اور امام حسین کو کہا کہ بیٹا تم لوگ جب تک ندا نہ آئے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ دونوں اماموں کو گھر کے اندر روک دیا، خود مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ ایسے امام کا رویہ بالکل ویسا ہی جیسے ہر روز ہوتا ہے، تشریف لائے ہیں، اذان دی ہے، اذان دیتے تھے، کوفہ کے گھر گھر کے اندر کو ندا جاتی تھی۔ امیر المومنین کی آواز وہی آواز آئی ہے۔ اب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ قلب امام ہے جو پرسکون رہتا ہے، چاہے جنگ کے میدان میں ہو، چاہے اپنے مقتل کی طرف جا رہا ہو، اس کے قلب پر کوئی اضطراب نہیں ہے۔ کسی نے نوٹ نہیں کیا کہ اذان علی کے اندر کوئی اضطراب ہو، کوئی معمول کی اذان ہے جو دے دی گئی۔ ارشاد فرمایا، ابن ملجم کو بھی جگایا اور کہا کہ اے نہیں، تجھے تو کرنا ہے، جس کے لیے تو آیا وہ کر۔ امیر المومنین تشریف فرما ہوئے۔ اے جو ایک عجیب لمحہ ہے، ہمارا بیان کرتے ہیں، امیر المومنین نماز کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ یہ انتخاب کیا انتخاب ہے، ایک ایک چیز طے شدہ، ایک ایک چیز انتخاب کے تحت۔ امیر المومنین نے سجدہ انجام دیا ہے اور اس سجدے کے اندر ابن ملجم کا وار ہوا ہے۔ دوبارہ آپ کو شباہت دکھاؤں، کیا آپ کو شباہت لگ رہی ہے؟ سید الشہداء سجدے میں شہید ہوئے، امیر المومنین کے سر اقدس پہ جو شمشیر لگی ہے، یہ شمشیر تیز ترین شمشیر ہے اور اس کو زہر کے اندر بھگویا گیا ہے، زہر کے اندر بھگویا گیا ہے، کوئی چیز اتفاق نہیں ہے۔ یہ شمشیر بھی ہے اور زہر آلود بھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اولاد علی یا شمشیر سے ہے یا زہر سے ہے۔ ساری اولاد علی یا شمشیر سے ہے یا زہر سے ہے۔ گویا امیر المومنین نے زہر آلود شمشیر کو اپنے فرق شکاف تب برداشت کر کے یہ پیغام دیا کہ علی وہ ساری مصیبتیں اٹھا کے جائے گا جو اس کی اولاد نے اٹھا دی، جتنی مصیبتیں اولاد طاہر نے اٹھا دی۔ بس ایک لمحہ آیا، ابن ملجم کی وہ شمشیر چلی اور ایک ندا غیبی بلند ہوئی، تحدبت واللہ ارکان الہدا۔ دو ندائیں گونجی ہیں، ایک امیر المومنین کی ندا رب کعبہ کی قسم میں کھایا ہو، ایک گویا جبرائیل کی ندا ہے، تحدبت واللہ ارکان الہدا،
ہدایت کا سکون منہدم ہو گیا، ابن عبد رسول بار آ گیا، ندائے جبرائیل پوری کائنات میں گونجی ہے، امام حسن و امام حسین اپنے گھروں میں تجلی فرما، ہم امیر المومنین کو تھامنے کے لیے ایک عجیب لمحے میں دیکھا، حیدر کرار ابو تباس کے عالم میں کبھی تائے جھکتے، لعنت اللہ علی المؤمن طالبی، وسیعلم الذین ظلموا ایام قلبی قلبی، ختم امیر المومنین.